بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جہاد کی حقیقت اور جہاد کے متعلق بعض احکام اور مسائل کا درس جاری ہے، جہاد کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ ہم بیان کر رہے تھے، اور آج کے درس میں تقریباً 6 کے قریب غلط فہمیاں ہیں. حکمران کی فرما برداری کے متعلق، اگرچہ ہیڈنگز میں پہلے گزر چکا ہے مکمل طور پر بات درست، لیکن یہ بعد میں آنے والے کچھ غلط فہمیاں تھیں، کیونکہ آج وقت ذرا کم ہے، میں بھی ذرا جلدی نہیں ہوں، تو باقی جو غلط فہمیاں تھوڑی سی لمبی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں یا 45 منٹ ان کو ختم کر لوں. میں پہلے غلط فہمی ہے، امیر کی اطاعت یعنی فرما برداری نیکی کے کام میں نہ کہ برائی کے کام میں. یعنی کہنے یہ چاہتے ہیں ساتھی جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ امیر کی فرما برداری تو یعنی نیکی کے کام میں ہونی چاہیے، برائی کے کام میں نہیں. میں لفظ آسان کر دیتا ہوں، یعنی شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو. آج کل آپ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو، لیکن یہ حکمران نہ خود شریعت کے تابع ہیں نہ عبادت میں پختہ، بلکہ آج کل ہر حکمران اور ان کے حواری جہاد سے منع کرتے ہیں کہ جہاد نہ کریں، جہاد عبادت ہے، یہ عبادت سے منع کریں، معصیت نہیں ہے، اور ظالموں اور فاسقوں اور فاجروں کی اطاعت کیسے کریں. یہ پہلی غلط فہمی ہے. اس سے ملتے جلتی دوسری غلط فہمی، میں دونوں کو اکٹھے بیان کر کے دونوں کا جواب اکٹھے دیتا ہوں. دوسری غلط فہمی ہے، آپ نے حجاج بن یوسف الثقفی کی اکثر مثالیں دی ہیں کہ وہ تاریخ کا سب سے بڑا ظالم تھا، لیکن صحابہ نے ان کی اطاعت سے باہر نہیں نکلے. ایسے لکھے ہوئے میں پڑھ رہا ہوں، جیسے لکھے کچھ غلطیاں ہیں بھر سائل کی، میں اسے پڑھ رہا ہوں. صحابہ کرام اس لیے حجاج کی فرما برداری کی کہ وہ دیندار آدمی تھا، صحابہ نے اس لیے حجاج کی فرما برداری کی تھی کہ وہ دیندار آدمی تھا، دین کی بہت سی خدمات انجام دی، دین کی بہت سی خدمات انجام دی ہیں، جہاد کیا، بہت سے علاقے فتح کروائے اللہ کے فضل سے. الاشعث جہاد کر رہا تھا، تھک چکا تھا، آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن حجاج نے جہاد نہ روکا، اسے طریقے سے ابھارا، لیکن اس نے حجاج کے خلاف بغاوت اور اس وقت کے خلیفہ کے خلاف بغاوت کی تھی. 7 لاکھ سے زائد کو قتل کیا گیا، یہ غلطی ہوئی ان ساتھیوں سے، 7 لاکھ نہیں، 1,20,000 میں نے کہا تھا، 1,20,000 سے زائد کو قتل کیا گیا. سوال میں 7 ہے تو میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. یہ حکمران سے بغاوت تھی اور حجاج ابھارا جہاد کے لیے. صحابہ کرام سے خاموشی اس لیے بھی ثابت ہے کہ اشعث جہاد کو روک رہا تھا. اب یہ دو غلط فہمیاں ہیں، ملتی جلتی ہیں، ان دونوں کا نچوڑ 3 چیزوں پر ہے. نمبر 1، ظالم اور فاسق بدکار حکمران کی فرما برداری کرنی چاہیے یا نہیں. جیسے کہ ساتھی کا یہاں پہ یہ سوال ہے یا کچھ غلط فہمی آپ سمجھ لیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاسق بدکار حکمران کی کوئی فرما برداری نہیں ہے، فرما برداری ہوتی ہے نیک اور صالح حکمران کی. پہلی غلط فہمی ہے. دوسری غلط فہمی، یعنی اس کے ارد گرد ہے پہلی غلط فہمی. دوسری غلط فہمی جو ہے وہ، انہوں نے جہاد سے لوگوں کو روکا ہے اور جہاد کو منع ختم کر دیا ہے. اور تیسری، حجاج یوسف الثقفی کے متعلق خاص طور پر یہ غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کے ازالے کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ فاسق اور فاجر حکمران کی فرما برداری کے متعلق پچھلے دروس میں گزر چکا ہے. حکمران کی فرما برداری کے درس میں میری گزارش ہے آپ دوبارہ اس درس کو سماعت فرمائیں, بشرطے کہ پورا. شاید آپ لوگوں کو میری ابتدائی باتیں اچھی نہ لگیں اور آخر تک آپ پورا نہ سنیں تو یہ ناانصافی ہے. اگر آپ اس درس کو پورا سن لیں تو میرا خیال ہے یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی. تو پہلا جواب یہ ہے کہ جو درس ہو چکا ہے حکمران کی فرما برداری کے متعلق, تقریباً 1.5 گھنٹے کا درس ہے میرا خیال ہے, تو اس کو سماعت فرمائیں. اور مختصراً جو جواب ہے میں جو اس وقت میں مناسب سمجھتا ہوں یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ فرما برداری صرف اور صرف نیک اور صالح حکمرانوں کے لیے ہے. کیوں؟ نمبر ایک, جتنی بھی نصوص ہیں قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث, ان میں جب حکمران کا یا امیر کا یا ولی امر کا ذکر آیا ہے تو اس کے ساتھ صالح کا لفظ نہیں آیا ہے, جس کا مطلب ہوا مطلقاً امیر کی فرما برداری فرض ہے. اس کے برعکس دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ کسی مومن سے خطاب کرتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہاں پر صالحات کو اللہ تعالیٰ خاص طور پہ بیان کیا ہے, جب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور عین انصاف ہے اور بلاغت کی انتہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو تفصیل سے اس کی باریک بینی بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں تو پھر وہاں پر مطلقاً لفظ استعمال نہیں کیا جاتا, وہاں پر قید لگا دی جاتی ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, عمل وہی قابل قبول اللہ تعالیٰ کا جو صالح ہو, اور صالح عمل وہ ہے جس کے دو شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. ایک دل کا عمل ہے اخلاص کا, نیت کا, دوسرا ظاہری عمل جو سنت کے مطابق ہونا چاہیے, یہی سارے کے سارے عبادات ہیں. لیکن یہاں پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جتنی بھی احادیث آئی ہیں, یہ جتنی بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جن میں ذکر ہے فرما برداری کا, وہ مطلق ہے. نمبر دو, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب ان آیتوں کو پڑھا اور سنا, اور جب ان احادیث کو پڑھا اور سنا, انہوں نے تفصیل نہیں پوچھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور جب تفصیل پوچھی ہے, سوال کیا ہے, تو جواب میں جیسے ابھی میں بیان کروں گا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے فرمایا ہے کہ ظالم حکمران آئیں گے, فاسق حکمران آئیں گے, تم لوگوں نے فرما برداری کرنی ہے. جو ایک غلط فہمی تھی کسی صحابی کی یا کسی شخص کے ذہن میں, وہ بھی زائل ہو گئی. نمبر تین, سلف صالحین کو دیکھیں آپ, ان کی عقیدے کی ساری کی ساری کتابیں اٹھا لیں آپ, کوئی کسی بھی ارسند و جماعت کے عالم نے سلف صالحین میں سے کوئی بھی عقیدے کی کتاب لکھی ہے تو وہ ضرور فرمائیں گے اس کتاب میں, جب اصول عقیدہ بیان کریں گے, پہلا اصل ہے ارکان ایمان, یعنی کلمہ توحید کی جب بات کرتے ہیں, کلمہ شہادت کی, ارکان ایمان کا ذکر ضرور کرتے ہیں, پھر ایمان کے متعلق احکام اور مسائل, ایمان کا مفہوم کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان زیادہ ہے ہوتا ہے کم ہوتا ہے یا نہیں, ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے, اس طریقے کے مسائل بیان کرتے ہیں. فاعل کبیرہ کا کیا حکم ہے, جو انسان کبیرہ گناہ کرتے ہیں مسلمان, کیا وہ مسلمان ہے, وہ کافر ہے, وہ فاسق ملی ہے, مومن ہے, اس کا ایمان کامل ہے ناقص ہے, تو یہ تفصیل بیان کرتے ہیں. تیسرے نمبر پہ صحابہ کرام کا اصل ہے کہ صحابہ کرام کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہے, پھر اہل بیت کا اصل ہے, اہل بیت کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہے. نمبر پانچ, حکمران کے متعلق ہمارا کیا ایمان ہے, حکمران فرما برداری کے متعلق. اور اکثر کتابوں میں, بلکہ ہر کتاب جتنی بھی عقیدے کی کتابیں ہیں, فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر حکمران کی فرما برداری کرنا فرض ہے, ان کے پیچھے نماز اور ان کے ساتھ جہاد, چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں, بر ہوں یا فاجر ہوں. تو سلف صالحین نے اس کی گواہی دی ہے کہ جب بھی حکمران کے متعلق بات ہوتی ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی حکمران چاہے اچھا ہو یا برا ہو, بشرط یہ کہ وہ آپ کو اگر حکم دیتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرو, یہاں پر آپ نہیں کریں گے, اس کی باقی فرما برداری آپ ضرور کریں گے. یہ تو مسلم بات ہے, پیچھے دروس میں گزر چکے ہیں. یہ عام جواب تھا، اب خاص جواب کی طرف آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں فصح حکمران کے متعلق. سیدنا حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یکون بعدی ائمۃ لا یهتدون بهدی لا یهتدون بهدایا ولا یستنون بسنتی، میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو میرے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، میری ہدایت پر عمل نہیں کریں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میرے سنت میں راستے کو نہیں اپنائیں گے. وسیقوم فیہم رجال، اور ان میں سے بعض ایسے لوگ نکلیں گے یا ایسے لوگ آئیں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، ان کے دل شیطانوں کے دل ہوں گے انسانوں کے جسم میں. قال، سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قلت کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت میں کیا کروں جب ایسا وقت آئے اور لوگ ظاہراً تو انسان ہوں لیکن ان کے دل اتنے گئے گزرے ہوں کہ شیطانوں کے دل انسانوں کے دل نہ ہوں. اذا ادرکت ذلك، جب میں وہ وقت پاؤں تو میں کیا کروں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسمع وتطيع للامیر، تم امیر کی فرما برداری کرو گے، وان ضرب ظهرك واخذ مالك، اگرچہ وہ تمہاری کمر کو کوڑے سے مارے یا تمہارا مال چھین لے، فاسمع واطيع، بس سنو اجابت دو اور فرما برداری کرو. اسی مسلم نے روایت کیا حدیث نمبر 1847. تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں، یعنی اس سے بدبخت کوئی بھی حکمران ہو سکتا ہے کیا جو شکل سے تو انسان کی شکل ہو اس کا دل شیطان کا، ابلیس جانتے ہیں، ابلیس کا دل ہو، آپ اسے کوئی خیر خواہی کی توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی اچھائی ہو سکتی ہے اسے؟ اگر ایسا بھی حکمران موجود ہو کیا فرض ہے ہمارے اوپر؟ اسمع واطیع، بھی کوڑے مارتا ہے مارنے دو، مال چینتا ہے دے دو. ارے بدکار ظالم حکمران کوڑے مارے ہمیں مال چینے دے دیں تو ہے بھی بدکار انسان. اگر آپ محمدی ہیں، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کو کہنا چاہیے آمنا وصدقنا، اگر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم تصدیق کرتے ہیں، یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. ایک اور روایت ہے جو اس سے بھی تھوڑی سی اور مشکل ہے، میں اس کو بیان کر دیتا ہوں. اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن الحمدللہ علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح فرمایا. روایت ایسی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنے پاؤں سے مجھے ایسے مارا، پاؤں سے یعنی مذاق کرتے ہوئے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی کیسے تعلق رکھتے تھے. بعض لوگ سمجھتے کہ ہمیشہ غصے میں، ہمیشہ نہیں، مسکراتا ہوا چہرہ، حق پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں پر تو اسے بھی غصہ کرتے، اپنے لیے اپنے صحابہ میں ہمیشہ خندہ پیشانی اور پیار سے محبت سے ہمیشہ رہتے. اس لیے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، ایک مرتبہ اف تک نہیں کہا. 8 سال کا بچہ جاتا ہے 18 سال تک کی عمر تک، یعنی یہ کریٹیکل ایج ہوتی ہے بچے کی، ٹین ایج جسے کہتے ہیں، 11 یعنی 8 سال کا بچہ غلطیوں سے بھرا ہوتا ہے. فرماتے ایک مرتبہ اف تک نہیں فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے زندگی میں، پوری زندگی میں کسی کو نہیں مارا، نہ کسی خادم کو نہ کسی بیوی کو، ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال جیسے نا بزرگ غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے جب پاؤں سے مارا یہ فرمایا، وقال الا اراك نائما فيه، فقلت يا رسول الله غلبتني عيني. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسجد میں سو رہے ہو، تو میں نے فرمایا اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ لگ گئی تھی. قال كيف تصنع اذا خرجت منه، تم کیا کرتے اگر تمہیں مسجد نبوی سے مدینہ سے نکال دیا جائے؟ کوئی ایسا شخص ہے تو مسجد سے نکال دیا، مسجد سے نہیں بلکہ مدینہ سے نکال دیا جائے. فرماتے ہیں اب سیدنا ابو ذر غفاری عرض کرتے ہیں، فقلت انی ارض الشام الارض المقدسہ، تو ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا شام کی طرف جو پاک زمین مقدس زمین ہے وہاں پہ چلا جاؤں گا. الارض المقدسہ المبارکہ. قال کیف تصنع اذا اخرجت منه، اچھا تم اس وقت کیا کرتے جب تمہیں اس زمین سے بھی نکال دیا جائے، شام کی زمین سے. قال ما اصنع اضرب بسیفی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کروں اپنے تلوار کو توڑ دوں گا، اب فتنے میں تو نہیں پڑنا نا، لڑائی جھگڑا تو نہیں کرنی. اور بعض نے یہ فرمایا کہ میں تلوار اٹھاؤں گا، تو اضرب بسیفی میں دونوں لفظ شامل ہیں. بہرحال تو آگے اس کی دلیل جواب دیکھیں. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی خیر من ذلک واقرب رشدا قالها مرتين، کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف نہ بلاؤں یا نہ آگاہ کروں جو تمہارے لیے خیر ہے اور بہتر ہے، دو مرتبہ فرمایا اس چیز سے، یہ جو تلوار اٹھانے کی بات ہوئی ہے توڑنے کی بات ہوئی ہے. تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك لا اله الا الله، فرما برداری کرو اور جس طرف تمہیں موڑ دیں وہاں پر مڑ جاؤ. اس احمد ابن ابی عاصم، دارمی، ابن حبان نے روایت کیا اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ظلال میں نمبر 1074، ظلال میں 1074. یعنی اگر حکمران آپ مدینہ سے نکال دیتا ہے شام کے وقت، وہاں سے بھی نکال دیتا ہے اور آپ پر ظلم کی انتہا کر دیتا ہے، ظلم برسا دیتا ہے آپ پر ہر طرف سے، تلوار نہ اٹھانا، کیا کرنا ہے؟ فرما برداری کرنی ہے اور جس طرف تمہیں حکم دے جانے کو تم چلے جاؤ، جہاں پر تمہارا رخ کرے رخ موڑ کے چلے جاؤ. حسین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک قول لیکن فرماتے ہیں، حسین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، لعلک ان تخلف بعدی، شاید تم میرے بعد رہو، اپنے ایک شاگرد کو فرما رہے ہیں تابعین سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کو بیان کر رہے ہیں، شاید تم میرے بعد زندہ رہو، فاطع الامام، تو امیر کی فرما برداری کرنا، وان کان عبدا حبشی، اگرچہ عبد ہو حبشی ہو، وان ظلمک فاصبر، اور اگر تم پر ظلم کرے تو صبر کرنا، وَإِن ضَرَبَكَ فَصْبِرْ، اور تمہیں کوڑے مارے تب بھی صبر کرنا، وَإِن دَعَاكَ إِلَىٰ أَمْرٍ مَنْقَصَةً فِي دِينِكَ فَقُلْ سَمْعًا وَطَاعَ دَمِي دُونَ دِينِ، اور اگر تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جس میں دین کی کمی ہو تو اسے کہنا میں حاضر ہوں، مجھے قتل کر دو دین میں کمی نہ ہو. اسے اجوری نے، امام اجوری نے کتاب الشریعہ میں بیان کیا ہے. اس بات کو سلف صالحین نے کیسے سمجھا، میں آپ کو ایک قصہ بیان کرتا ہوں بس، کہ سلف صالحین نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا. شعیب ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص تھا سلف صالحین میں سے، یہ شخص کہتا ہے میں نے عبداللہ بن سفیان، عبداللہ سفیان بن سعید الثوری، یعنی امام سفیان ثوری سے میں نے بات کی اور میں نے عرض کی کہ مجھے ایسی بات کرو، حدثنی بحدیث من السنہ ينفعنی اللہ عز وجل به، ایسی حدیث سناؤ، ایسی بات سناؤ جس سے مجھے فائدہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے. فَإِذَا وَقَفْتُ
بَيْنَ يَدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى,
بس جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا جاؤں یعنی میدان محشر میں حساب کے لیے, وَسَأَلَنِ عَنْهُ, اللہ تعالیٰ مجھ سے اس وقت پوچھا کہ تمہیں کس نے یہ بات کی, تو میں اس وقت کہوں, فقال لي من اين اخذت هذا, تم نے کہاں سے یہ بات سنی, قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري, مجھے اس دن یعنی قیامت کے دن میدان محشر میں یہ کہہ سکوں اللہ تعالیٰ کو میں نے یہ سفیان الثوری سے سنی ہے, واخذت عنه فانجو انا وتؤخذ انت, تو میں یہ کہوں کہ میں نے سفیان الثوری سے لیا ہے, بس تمہارے گردن میں میں ایک توک ڈال دوں میں اور میری جان چھوٹ جائے, اگر کوئی غلطی بھی ہوئی تو تمہاری گردن پہ ہوگی, مجھے ایسی بات بتاؤ. یعنی بعض لوگ سوال کرتے ہیں بڑے عجیب طریقے سے, اب استاد سے ایسا سوال کیا جا رہا ہے یعنی ایسی بات کریں دھیان سے ذرا کریں, اگر غلط ثابت ہوگا تمہارے گردن پر ہے, میں اسے بری ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے, میں ہی جا کے کہوں گا, میں ابھی سے جو بھی بات کرنی ہے میں نے اس کو نوٹ کرنا ہے, اسی پر میں نے دین کی بنیاد رکھنی ہے. اتنے سخت الفاظ ہیں, دیکھیں. فقال لي يا شعيب, امام سفیان ثوری فرماتے ہیں اے شعیب سنو, هذا التوكيد و اي توكيد, اے تاکید کر رہے ہو اس طریقے سے تاکید کرو, اچھا لکھو پھر, لو لکھو, اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم, لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وذكر القرآن والإيمان الى ان قال, تو عقیدہ کا بیان شروع کر دے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے قرآن کے متعلق ایمان کے متعلق, اور یہاں تک پہنچا, قال یا شعیب لا ينفعك ما كتبت, جو کچھ تم لکھ چکے عقیدے کے متعلق اس وقت تک تمہارے کام نہیں آئے گا جب تک کہ کیا, حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماض الى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جار ام عدل, الله اكبر, جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو کہ نماز فرض ہے ہر امام کے پیچھے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, اور جہاد تا قیامت رہے گا, اور جب تک کہ تم صبر نہ کر لو امام یعنی سلطان یعنی حکمران کے جھنڈے کے نیچے یعنی اس کی حکومت میں, چاہے وہ ظلم کرے یا انصاف کرے, جار او عدل. تو آگے فرماتے ہیں یا شعیب بن حرب, اے شعیب بن حرب, اذا وقفت بين يدي الله عز وجل, جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ, فسألك عن هذا الحديث, اور تم سے اللہ تعالیٰ پوچھے کہ کہاں سے سنا ہے تم نے, فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري, تو اللہ تعالیٰ کہہ دینا کہ یہ باتیں ساری کے ساری میں نے سنی ہیں سفیان بن ثوری سے, ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل, پھر میں جانوں میرا رب جانے. اچھا یہ حوالہ لکھ لیں, شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ اللالکائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170, شرح اصول اعتقاد اہل السنہ اللالکائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170. تو سلف صالحین نے اس طریقے سے اس مسئلے کو سمجھا ہے, میرا خیال اتنا کافی ہے اس کے متعلق. دوسری غلط فہمی اس معاملے میں تھی کہ انہیں جہاد کو ختم کر دیا, جہاد کا خاتمہ کیا, جہاد سے لوگوں کو روکا ہے, اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں تفصیل سے, آپ سی ڈی سماعت فرمائیں. غلط فہمی, پوری مکمل غلط فہمی ہے کہ حکمران نے اس لیے حکمران کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں, اس لیے حکمران کافر ہے, یہ اس لیے حکمران کے خلاف ہم نکلتے ہیں کیونکہ حکمران نے جہاد سے روکا ہے. آج کل کے دور میں جہاد تو عبادت ہے, جب حکمران عبادت سے روکتا ہے تو ہم روکیں گے نہیں, ہم تو کارروائی کریں گے, اس کی تفصیل بیان کر چکے, لیکن یہاں پر صرف یاد دہانی کے لیے یاد رکھیں. آپ کا مقصد کیا ہے کہ حکمران جہاد سے روکتا ہے, کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جہاد ہے ہی نہیں شریعت میں, کیا جہاد کا منکر ہے, سرے سے منکر ہے, تو ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, چاہے وہ حکمران ہو چاہے وہ عوام الناس میں سے ہو, کیونکہ جہاد دین کا ایک واضح اور بلند حصہ ہے جو بالکل واضح, اور دین کی سر بلندی اسی جہاد سے ہوتی ہے. جو جہاد کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت قرآن مجید کا انکار کرتا ہے, قرآن مجید انکار کرنے والا کافر, دار اسلام سے خارج ہے, ہمارا ایمان ہے, اتفاق ہے اس پہ, اس پر تو بات نہیں ہو رہی. یہ مسلمہ بات ہے. اگر تم یہ سمجھتے ہو اگر کوئی دنیا میں ایسا حکمران ہے جو جہاد کا منکر ہے تو وہ اچھی طرح سن لے کہ دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر حکمران جہاد کا منکر نہیں ہے لیکن وہ دنیا کی طلب کے لیے اپنی کرسی کے لیے یا اپنی شہرت کے لیے یا اپنی مال و دولت کے لیے لوگوں کو جہاد سے روکتا ہے, یہ فاسق ضرور ہے, بدکار ضرور ہے, کافر نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. جو پہلا ہے وہ کہتے ہیں جہاد تو ہے ہی نہیں, مشروع ہی نہیں ہے, دین کا حصہ ہی نہیں ہے, تو اس نے دین کو جھٹلایا, قرآن مجید کی آیات کو جھٹلایا تو کافر ہے. دوسرا ہے وہ کہتا ہے کہ جہاد تو ہے میں مانتا ہوں لیکن میں اگر لوگوں کو جہاد کی طرف بلاتا ہوں جہاد کریں گے تو میری سیٹ جاتی ہے, میری کرسی جاتی ہے, انقلاب آ جائے گا, کافر دشمن حملہ کر دے گا, میری ملک چلا جائے گا مجھ سے. دنیا کا پجاری ہے, دنیا اس کو چاہیے. ایسے شخص فاسق ہے, بدکار ہے, لیکن کافر نہیں ہے. اور فاجر کی فرما برداری ہم نے پہلے سے کہہ دیا کہ فرض ہے. فاجر فاسق کی فرما برداری فرض ہے جب تک کہ وہ کفر نہ کرے, تفصیل پہلے بھی گزر چکی ہے. تیسرے نمبر پہ جو لوگ اگر کوئی ایسا حکمران ہے جو کہتا ہے جہاد فرض ہے مشروع ہے میں جانتا ہوں لیکن آج کل کے دور میں جہاد ہم نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس نہ تو ایمانی طاقت ہے نہ اسلحے کی طاقت ہے, مجھے کرسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں آج اس لیے جہاد کے جھنڈے کو بلند نہیں کر سکتا کہ قتل و غارت شروع ہو جائے گی, ایک فتنہ سب پوری امت پہ آ جائے گا اور لوگوں کا دین, جان, عزت اور مال محفوظ نہ رہ سکے گا, کیونکہ ہمارے پاس اصل میں جو بنیادی چیزیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, نہ تو ایمان ہے لوگوں کے اندر اور نہ ہمارے پاس ایسا اسلحہ ہے جسے ہم دشمن کا سامنا کر سکیں. تو میں اسی وجہ سے جہاد سے روکتا ہوں. اس وجہ سے اگر کوئی شخص ایسے اور جب میں رکا ہوں یا روکا ہے جہاد سے, اس وجہ سے میں نے فلاں فلاں عالم سے مشورہ لے کے یہ قدم اٹھایا ہے, تو ایسا حکمران انشاءاللہ حق پر ہے اور وہ یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. نمبر ایک فتق اللہ مستطاعت, جو کر سکتا تو اس نے کیا. نمبر دو علماء سے مشورہ کیا ہے, جو علماء امت ہے, جو علماء حق ہے, اور مثالیں بیان کر چکا تھا میں پہلے, شیخ بن باز نے جو فتویٰ دیا, شیخ بن عثیمین نے فتویٰ دیا, علامہ البانی کی فتویٰ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آج کے دور میں جہاد نہیں ہے کیونکہ یہ وجوہات ہیں. تو اگر ایسا حکمران ہے تو ایسا حکمران انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں اس کا مؤاخذہ نہیں ہوگا. تو تینوں حکمران تو ایک ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں اور فتویٰ جب دیتے ہیں سب کو برابر کر دیتے ہیں, یہ ناانصافی ہے. اس تفصیل سے بات کو سمجھنی چاہیے, یہ انصاف ہے اور یہ عدل ہے. تیسری بات حجاج بن یوسف الثقفی کے متعلق جو بات ہوئی ہے, یاد رکھیں حجاج بن یوسف الثقفی, پتہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں پر سائل پتہ نہیں شاید ان کو اب زیادہ اچھے لگنے شروع ہوئے اور پیارے شروع, پتہ نہیں کب سے ان کو پیارے لگنے شروع ہوئے, ورنہ یہ تو مسلمہ بات ہے کہ حجاج بن یوسف الثقفی بہت بڑے ظالم تھے اور ظلم کی انتہا یہ تھی کہ انہوں نے صحابہ کرام کا قتل کیا. یعنی صحابہ کا قتل اور عام مسلمان کا قتل کیا آپ برابر سمجھتے ہیں؟ اگر آپ برابر سمجھتے تو ہمارے نزدیک برابر نہیں ہے. اور صرف قتل ہی نہیں کیا, سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کرنے کے بعد, شہید کرنے کے بعد ان کو مکہ کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر لٹکا دیا اور کافی عرصے تک ان کی لاش وہاں پر لٹکی رہی تاکہ لوگ دیکھیں کہ کیا حال ہے, کیا ایسا ظلم آج حکمران کرتا ہے. میرے بھائی وہ بھی ظالم تھے, یہ بھی ظالم ہے, بات ظلم کی نہیں, ہم ظلم کو ترازو میں نہیں رکھ رہے کون زیادہ ظالم تھا, بات موٹی موٹی ہے. ظالم حکمران فرمانبرداری کرنی ہے نہیں کرنی, فاسق ہے, فاجر ہے, بدکار ہے, دنیا کا بدترین انسان ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جو کچھ بھی ہے, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. حجاج بن یوسف اگر نمازی تھا, کوئی شک نمازی تھا, عقیدے کا اچھا تھا اور اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، تین دنوں میں قرآن کا ختم کرتا تھا، یہ ثابت ہے اس شخص سے، لیکن کیا وہ شخص ان عبادات سے، ان گناہوں سے بچ سکتا ہے جو اس نے کیے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ گناہ معاف کر دیتا ہے اپنے بندے کی توحید کو دیکھ کے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حجاج بن یوسف آج ہیرو بن گیا ہے اس لیے کہ اس نے جہاد کا جھنڈا لہرایا تھا. یہ تو ناانصافی ہے میرے بھائی، یہ تو ناانصافی ہے. کوئی بھی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ حجاج بن یوسف ثقہ فی حق میں تھا، یہ وہ اچھا تھا، یا اس نے ظلم نہیں کیا، وہ انصاف کرنے والا شخص تھا. کل تک تو یہ لوگ ہمارے ساتھ یہی کہتے تھے کہ حجاج بن یوسف بھی ظالم تھا، آج کہاں سے ہیرو بن گیا؟ جو ظالم ہو وہ ظالم ہی ہے. اس شخص نے اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں، جہاد کیا ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل پاک ہو گیا اپنے گناہوں سے. 120,000 کا شخص قتل، 120,000 لوگوں کا قتل کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، اور گردنیں اڑانا، ان میں تابعین بھی موجود تھے. سیدنا سعید بن جبیر جوانی میں 30-35 سال کی عمر کے ارد گرد میں ان کو قتل کر دیا گیا، بے دردی سے گردن اڑا دی گئی. یعنی اس طریقے سے جس شخص نے عمل کیا ہے، ہم کو ہیرو نہیں بنا سکتے کسی صورت میں بھی. یعنی آپ لوگ صرف جہاد کو دیکھتے ہیں، باقی سب بھول جاتے ہیں، بس اس نے جہاد کیا تو سب سے اچھا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو بات یہ نہیں ہو رہی حجاج بن یوسف ثقفی کون ہے، ابن عائشہ نے کیا کیا. اگر آپ کو تفصیل اس کی مزید سننی ہے تو میرے پاس وقت نہیں کہ میں دوبارہ فتنہ ابن عائشہ دوبارہ شروع سے کروں، پھر ایک گھنٹہ اور ضائع کر دوں. یہ درس بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، فتنہ ابن عائشہ پورا ایک مکمل درس ہے، آپ وہاں پہ اس کو سماعت فرمائیں، پوری کا پوری قصہ آپ کے سامنے آ جائے گا، کہاں پر ابن عائشہ نے کیا کیا، حجاج نے کیا کیا، حجاج کے مخالف لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خلیفہ کے ساتھ تھا، اس نے اس فتنے کا خاتمہ کیا ہے، لیکن وہ اس کی برائی اپنی جگہ پہ، اچھا اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا جھگڑا اس میں نہیں ہے، ہمارا جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ کیا بدکار فاسق حکمران کی فرما برداری کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کا جواب تفصیل کے ساتھ پہلے دے چکے ہیں.